آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
فون سے رابطہ کرتے, 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. چونکہ کل آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, لہٰذا سب سے پہلے آپ سب کو حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کی مبارکباد. یہاں کرسمس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں آپ انتہائی امن اور خوشی کے ساتھ اس تہوار کو منائیں. 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے, جنہوں نے ایک ایسے ملک کا خواب دیکھا تھا اور پاکستان کی شکل میں اس کی تعبیر دی تھی, جہاں ہر مذہب, رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ سلامتی اور یکساں حقوق کے ساتھ زندگی گزار سکیں. ہم اپنے تمام پاکستانی سامعین کو قائد اعظم کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہیں. آج کا پروگرام ہم نے ان دونوں اہم دنوں کی مناسبت سے ترتیب دیا ہے. قائد اعظم نے جس سیکولر ملک کا خواب دیکھا تھا, پاکستان کے زیادہ تر رہنے والے اس پر یقین رکھتے ہیں, اور ان کا دل اگر کبھی تعصب کی طرف جاتا بھی ہے تو بھی ان کی عقل اور ان کی سوچ ان کو ہاتھ پکڑ کر صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہے. ایسی ہی ایک کہانی ہمیں الہ بخش صاحب نے بھیجی تھی, جو میری کہانی میں نشر ہونے والی سب سے پر اثر کہانیوں میں سے ایک ہے. تو سنتے ہیں الہ بخش صاحب کی کہانی, جو میرے خیال میں سننے والوں کے لیے کرسمس کا اور قائد اعظم کی سالگرہ کا بہترین تحفہ ہے.
میرا نام الہ بخش ہے, میں آرمی سے ریٹائرڈ صوبیدار ہوں. میں وادی سون ضلع خوشاب موضع کفری, جس کا نام ابھی صدیق آباد ہے, اس کا رہنے والا ہوں. میں جب بطور سپاہی بریگیڈیئر انجینئر افتن صاحب کے ساتھ راول پنڈی میں کام کر رہا تھا, یہ ان دنوں کی بات ہے تقریباً 82 کی, بریگیڈیئر ڈینیل افتن صاحب چیئرمین پاکستان آرمی سپورٹس بورڈ جی ایچ کیو میں ڈیوٹی کر رہے تھے, اور میں سپورٹس اسٹیڈیم راول پنڈی کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھا. بریگیڈیئر صاحب باسکٹ بال کے انٹرنیشنل کھلاڑی تھے, بہت صاف نیک نیت اور پیار کرنے والے آدمی تھے. صبح سویرے جب ان کے بنگلے پر پہنچتا, گھنٹی بجانے پر وہ خود دروازہ کھولتے جیسے کہ میرے انتظار میں ہوں, اور کہتے آ گئے بیٹے, یہ لو چابی, تم گاڑی تیار کرو اور میں تمہارے لیے چائے بنواتا ہوں. گاڑی کیا تھی؟ کسی قدیم ماڈل کی شیورلیٹ کار تھی. اس کے ہاتھ پاؤں تو ٹھیک تھے, اندر سے بے ایمان, پورا 1 کلومیٹر دھکا لگواتی. میں اور سلیم جو ان کا خدمت گار تھا, اور کبھی کبھی بیگم صاحب بھی, ہم سب دھکا لگاتے لیکن وہ کبھی بھی مکمل سٹارٹ نہ ہوتی. تھک ہار کر گاڑی دوبارہ گراج میں, اور سٹاف کار کو فون کر کے ہم دونوں پیدل چل پڑتے. جہاں سٹاف کار مل جاتی ہم اس میں بیٹھ جاتے. بریگیڈیئر صاحب مجھے اسٹیڈیم میں اتار کر دفتر چلے جاتے. ایک دن پیدل مارچ کے دوران میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا کہ صاحب آپ کا اتنا بڑا رینک ہے, کوئی نئی گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے؟ بریگیڈیئر صاحب نے خاموشی سے ادھر ادھر دیکھا اور گویا ہوئے کہ اتنے پیسے رزق کے حلال سے نہیں ملتے کہ گاڑی خرید لی جائے. اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے, اور تم یہ وعدہ کرو کہ اندھا کبھی نئی گاڑی کے بارے میں بات نہیں کرو گے. میں نے ان سے معذرت کی کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا. ایک دن صبح جب میں ان کے بنگلے پہنچا, بیل بجائی تو تھوڑی دیر سے دروازہ کھلا. بولے یار رات دیر سے سویا تھا, آج آنکھ ہی نہیں کھلی, تم ایسے کرو چائے بناؤ اور میں تیار ہو کر آتا ہوں. 10 منٹ بعد جب تیار ہو کر آئے تو پوچھا چائے بن گئی؟ میں نے کہا کہ میں تو گیس والے چولہے سے ڈرتا ہوں, چائے بنانا بھی نہیں آتی. حالانکہ میرے دل میں بدنیتی تھی, میں ان کے عیسائی ہونے کی وجہ سے ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا. اس دن سلیم جو ان کا خدمت گار تھا چھٹی پر تھا. بریگیڈیئر صاحب نے کہا میں چائے بناتا ہوں, تم گاڑی کی خبر لو. تھوڑی دیر میں چائے اور بسکٹ مجھے دیے, اور یہ کہا کہ سارے بسکٹ ختم کرو. میں ابھی آیا کہہ کر گئے. میں نے تمام بسکٹ گیئر میں ڈالے اور چائے پاس پڑے خالی گملے میں گرا دی. 10 منٹ بعد ہم پھر پیدل جا رہے تھے. میں خاموشی سے ساتھ چل رہا تھا. بولے کیا بات ہے آج تم چپ ہو؟ میں نے سر درد کا بہانہ کیا. بولے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دراصل میرے اندر ایک کشمکش تھی. دل میں بغض تو نہیں لیکن کچھ اسی طرح کا احساس ہو رہا تھا. اتنے میں گاڑی آ گئی اور مجھے اسٹیڈیم میں اتارا اور خود دفتر چلے گئے. دفتر جا کر میرے لیے دوائی بھجوائی. ان کا ڈرائیور دوائی دے گیا. میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا. طبیعت بوجھل تھی اور الجھی تھی. میں بستر میں لیٹ گیا. 2:30 بجے کے قریب دفتر سے واپسی پر آئے اور طبیعت کا پوچھا. میں نے جھوٹ موٹ ان کو ٹالا کہ ٹھیک ہوں. تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے دم کرتے رہے. پھر آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے. میں اور زیادہ الجھ گیا. سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں. آخر کار میں بستر سے نکلا اور مسجد جو کہ نزدیک کی واقعہ ہے نماز کے لیے چلا. نماز سے فارغ ہو کر وہیں تلاوت کرنے بیٹھ گیا حتیٰ کہ عصر کی نماز ادا کی اور پھر وہیں بیٹھ رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا کہ میرے دل کو تسکین عطا فرمائے. نماز سے فارغ ہو کر یوں ہی سڑکوں کو ناپنے لگا حتیٰ کہ 10 بجے کے قریب آ کر بستر پر لیٹ گیا. دل میں بار بار وہی الجھاؤ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا. میرے دل میں یہ کشمکش اور الجھاؤ تھا کہ بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں اور میں دل میں ان کے لیے کیوں بغض رکھ رہا ہوں. اسی طرح رات کو کسی وقت نیند آ گئی اور سو گیا. خواب میں مجھے ایک بزرگ ملے جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ تم نے کیا کیا. اسی اثنا میں میری آنکھ کھلی. میں جاگا تو صبح اذان کی آواز سنائی دی. میں فوراً اٹھا, سجدہ شکر ادا کیا, واپس کمرے میں آیا. میرے تمام بوجھل سوالوں کا جواب مل گیا تھا اور میں پرسکون تھا. ناشتے کے بعد بنگلے پر حشاش بشاش گیا. بریگیڈی صاحب نے دروازہ کھولا. مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر میرے دل میں پشیمانی تھی لیکن بغض نہیں تھا.
تو آوان صاحب بہت پیاری کہانی آپ نے ہمیں بھیجی. آپ ہیں اس وقت سن رہے ہیں ہماری آواز؟
جی جی میں سن رہا ہوں.
اور آپ کے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں انہیں تو بغیر دیکھے ہم سب کو ان سے محبت ہو گئی ہے. اتنے اچھے انسان ہیں.
واقعی اسی طرح کے آدمی تھے, بہت پیار کرنے والے اور بہت لائل.
تو اگر بریگیڈیئر صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟
میں ان کو سلام کروں گا.
بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بریگیڈیئر صاحب.
ہلو.
جی بریگیڈیئر ڈینیل صاحب.
یا
آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے تھوڑی بہت کہانی تو سنی ہوگی اس کا کچھ حصہ. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ان کی؟
میں سمجھتا ہوں سچ اور ایک بناوٹی بات میں بہت فرق ہوتا ہے.
جی
اب یہ بچہ یا یہ کشیو صاحب اپنے دل سے بول رہے ہیں اور دل سے یہ ایک انسان کے متعلق بیان کر رہے ہیں جو کچھ انہیں محسوس ہوا, چاہے خیالوں میں, چاہے وجد کی حالت میں, چاہے سوتے وقت سونے سے پہلے کوئی ایک آواز اللہ تعالی کی طرف سے آئی جس نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے.
بس ڈینیل صاحب انہوں نے تو ہمیں رولا دیا, سچ بتا رہی ہوں. آوان صاحب بات کیجئے, آپ کی کتنے سالوں کے بعد, 30 سال بعد تقریباً ملاقات ہو رہی ہے بریگیڈیئر صاحب سے.
سر السلام علیکم.
السلام علیکم, کیا حال ہے آوان صاحب؟
سر بالکل ٹھیک. میں 20 لانسر سے ابھی نئے سال دار ریٹائر ہوں.
اچھا ریٹائر کب ہوئے آپ؟
میں 99 میں سر.
اچھا 99, پھر تو آپ ینگ ہیں. ابھی تو نئی صدی شروع ہوئی ہے اور 10-12 سال ہی گزرے ہیں.
میں بیمار ہو گیا تھا.
ہاں
بیمار ہو گیا تھا اور بورڈ آؤٹ ہوا ہوں.
اچھا بڑا افسوس ہے. ابھی آپ کی کیا حال ہے؟
ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں بالکل ٹھیک. وہ دعائیں مجھے یاد ہیں جو آپ نے مجھے دم کیا تھا.
ہاں آپ کو پتا ہے کہ دعا کی کیا طاقت ہوتی ہے. دعا میں کوئی بھی جو دعا کرتا ہے.
اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ اس میں بڑی طاقت ہے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جو اللہ سے مانگتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے.
تو ڈینیل صاحب, میں ایک بار آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کا نمبر مجھے بڑی مشکل سے ملا اور بالآخر مجھے ایک راستہ ملا کہ جو سیسل چودھری صاحب تھے جو کہ 65 کی جنگ کے ہیرو ہیں پاکستان کے, ان کی بیٹی مشیل نے مجھے نمبر دیا میراج صاحب کا, پھر میراج صاحب سے مجھے آپ کا نمبر ملا. تو سیسل چودھری صاحب کا انتقال ہوا ہے, آپ اپنے ان ساتھی کے لیے اگر کچھ کہنا چاہیں.
سیسل جب وہ فلائٹ لیفٹیننٹ تھے تو 65 کی لڑائی میں بھی ایک کپتان تھا اس وقت, لیکن وہ ہوائی جہازوں کے محکمے تھے ایئر فورس اور میں ٹینک کور میں تھا, جیسے یہ عوان صاحب ٹینک کور کے آدمی ہیں.
اچھا,
میں بھی ٹینکوں کے ساتھ تھا اور کپتان تھا ایک قسم کا. تو کپتان کے وقت سیسل صاحب کی تو بہت زبردست ٹریننگ ہوئی تھی, لیکن میں ایک کھلاڑی تھا. میری اپنی یونٹ میں سینئر آفیسرز بھی بڑا کم پوچھتے تھے کہ میرے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا, کیونکہ میں پہلے ہی پاکستان کا ایک نامور کھلاڑی تھا اس وقت باسکٹ بال میں.
آپ تو انٹرنیشنل کھلاڑی تھے, آوان صاحب نے بتایا.
میں انٹرنیشنل بھی رہا, میں نے انٹرنیشنل آفیسز بھی ہولڈ کیے, اور پھر میں جو سسٹم ملٹری اسپورٹس ہیں ان میں میں ایشیا کو ریپرزینٹ کرتا تھا ایز وائس چیئرمین.
اچھا,
ایشیا سے جب آدمی فوج میں نہیں ہے تو وہ پھر وہ پوزیشن بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو بیکاز آف دیٹ ایسوسیشن یو آر آلسو الیکٹڈ اور سلیکٹڈ ٹو ہولڈ دیٹ پوسٹ.
ڈینیل صاحب, آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں, عمران صدیقی کی بات کر رہا ہوں شہناز آپا کے ساتھ. جی ڈینیل صاحب,
ٹیلی فون شیئر کٹ گیا. اچھا, ہم اپنے کالرز کو لے لیتے ہیں.
بالکل لے لیتے ہیں.
اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی میں پروفیسر ڈاکٹر سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. جی
کہاں سے سرگودا؟
سرگودا سے.
جی جی,
آپ کی جو کہانیاں یہاں پیش کر رہے ہیں اتنی روح افزا اور ایمان پرور ہیں کہ میں تو جھومتا رہتا ہوں جب میں سنتا ہوں. اللہ آپ کو جگا دے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور جو مایوسی چھائی ہوئی ہم پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں چاروں طرف, کم از کم وہ بڑی حد تک کافر ہو جاتی ہے.
بالکل, ہمیں ایسے ہی لگتا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ عمران بھی یہ بات کہیں گے, اس میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے خیالات اور جذبات اور انسانیت رکھتے ہیں, تو ان کو کیوں نہ ہم اوپر لے کر آئیں کسی طرح.
بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے بہت, اور یہ چیزیں پڑھ کر میرا ایمان اور بھی تازہ ہو جاتا ہے.
میری ایک بات.
جی جی بولیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری کیا ہی بدل گئی, میں ابھی جب سے پینشن آیا ہوں ریٹائر ہوا ہوں اس وقت سے میں سوشل ورک یہ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں. صرف ان بدگیری صاحب کے ان جو میرے ساتھ ان کا برتاؤ تھا اس کی ایک میرے ذہن میں وہ اس وقت بیٹھ گیا. ابھی میں مصور ویلفیئر کونسل وادی سون ضلع خوشاب کا پریزیڈنٹ ہوں.
بہت اچھی بات. اچھا, یہ بریگیڈیئر صاحب واپس آ گئے.
خان صاحب, میں بہت خوش ہوں کہ آپ وہاں وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو کچھ بھی ہم ہیں, ہم ایک اچھے انسان جب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرتا ہے.
بالکل,
کوئی بھی ہوں.
بریگیڈیئر صاحب, ایک سوال ایک کالر کا پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. انہوں نے یہ پوچھا ہے فرید اللہ صدیقی نے کراچی سے فون کر کے, کہ آپ سرکاری گاڑی کیوں نہیں استعمال کرتے تھے, پرائیویٹ گاڑی میں ہمیشہ کوشش
میں نہیں کرتا تھا. ایدر آئی وڈ واک اور آئی یوز مائی اون کار.
اچھا,
آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی. دیکھیں, آئی اسپینٹ اباؤٹ 32 years, نو فنگر ہیز بین ریزڈ اباؤٹ می. آئی ہیو پلیڈ انف, آئی ہیو وزٹڈ 100 countries, آئی ہیو وزٹڈ امیرکا 12 times, آئی ہیو وزٹڈ, بٹ آئی ایم آلرائٹ.
آپ سے ایک جلدی سے ایک کوئک سوال پوچھنا تھا. یہ کہانی سننے کے بعد میرے ذہن پہ یہ چیز آ رہی تھی کہ یہ سب ہونے کے باوجود ایوان صاحب نے یہ کیوں سوچا.
وہ ٹھیک بات ہے, دوز آر انڈیویجول میٹرز. ایکچولی آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے. مچ ایکسپوزڈ ٹو دی منگلڈ سوسائٹی.
بالکل صحیح بات ہے, آپ کا تجربہ کم ہوتا ہے اس وقت لوگوں کا.
اس کے اپنے ذہن کی, اپنے دل کی, اپنی تعلیم کی, اپنے ماحول کی اثر ہے کچھ نہ کچھ. بٹ ایز ہی گرو اپ, آئی تھنک دیٹ از آل رائٹ.
پھر انہوں نے, جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی, ایک انسان دوسرے انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے, تو انہوں نے آپ سے ہی سیکھا.
میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی. اللہ تعالیٰ نے کی, میں نے نہیں کی. میں نے تو اپنا آپ صرف ایک کردار جو میں نے سیکھا وہ پیش کیا.
بالکل,
لیکن جو اس کے دل میں تھا, اس ماحول کا اثر, اس تعلیم کا اثر, اس ارد گرد کے لوگوں کا اثر, اس سوسائٹی کا اثر جس میں وہ گرو اپ ہوئے, ان کا کوئی ارج نہیں.
بس اس وقت اتنے ہماری تعلیم بھی نہیں تھی, اتنا وہ سب کچھ نہیں تھا. لوگوں سے سنتے تھے, کسی کا اتنا واسطہ بھی نہیں پڑا تھا, کیونکہ آرمی میں بہت کم تعداد ہوتی ہے.
نہیں, اس کی وضاحت ڈینیل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کر دی, اور ہم سب اپنی زندگی میں ہر لمحے ایک نہ ایک اچھی بات سیکھ. تو بہت شکریہ آپ کا آوان صاحب, اور خاص طور سے میں شکریہ ادا کروں گی بریگیڈیئر ڈینیل آسٹن صاحب کا.
آپ کو خوش رکھے,
اور بھی انسان کہتے ہیں.
Someday we shall meet.
انشاءاللہ
آپ کو بھی خوش رکھے.
Okay, God bless.
Thank you.
تو سامعین یہ تھی الا بخش صاحب کی کہانی، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر انسانیت کے ناطے کسی کے کام آنا ایک انتہائی احسن عمل ہے، لیکن اتنا ہی اہم اس احسان کو ماننا اور یاد رکھنا بھی ہے۔ شوپیان جموں کشمیر کے چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ناصر ندیم ایک ایسے ہی انسان ہیں جنہوں نے ہمیں کہانی سنائی تھی ڈاکٹر رمیش پنڈتا کی، اور ان کا انعام اس انسان دوست ڈاکٹر سے کئی عشروں بعد ان کی ملاقات تھی۔ تو سنتے ہیں یہ کہانی۔
جی السلام علیکم ناصر صاحب، میرے اور عمران کی طرف سے۔
السلام علیکم میڈم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟
بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور آپ کی کہانی ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے، کچھ ہمیں بتائے گا اپنے پیارے سے گاؤں کے بارے میں۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟
گاؤں کا ماندجن۔
ماندجن، اچھا
جی ماندجن۔
جی تو ہمارے ناصر ندیم صاحب، سید ناصر ندیم صاحب نے کہانی بھیجی ہے، لیجیے کہانی سنتے ہیں۔
میرا نام سید ناصر احمد ندیم ہے، درس و تدریس میرا پیشہ ہے۔ میرے گاؤں کا نام ماندجن ہے، جو ضلع شوپیان کشمیر کا ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں ہے۔ میں اپنی زندگی کا صرف ایک واقعہ یہ ذکر کرتا ہوں۔ آج سے 27 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی چھوٹی بہن امت الباسط کے علاج معالجہ کے سلسلے میں شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا سری نگر میں تھا۔ میری بہن بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور بزرگوں کی دعاؤں کے تفیل اسے شفا بخشی۔ بعد میں اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ دو جوان بیٹیوں کی ماں ہے۔ بیماری کی نوعیت کے پیش نظر ہمیں لمبے لمبے عرصے تک ہسپتال میں رہنا پڑتا تھا۔ جنوری 1985 کی بات ہے، بہن کو ہسپتال میں داخل ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ شدید سردی اور برف باری کا موسم تھا۔ ہم چونکہ ایک دور افتادہ بالائی علاقہ کے رہنے والے ہیں، اس موسم میں 10-15 دنوں کے بعد ہی گھر سے کوئی خبر گیری کے لیے آتا تھا۔ بہن کو انجیکشنوں کا ایک اور کورس دینا تھا اور اس پر ایک معقول رقم خرچ ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ تک ہسپتال میں رہنے کی وجہ سے میرے پاس خرچہ کے لیے صرف 200-300 روپے ہی بچے تھے۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنے معمول کے راؤنڈ کے دوران مریض کا معائنہ کرتے ہوئے اور ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر بتایا کہ کل پھر کورس دینا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحبان تو راؤنڈ جاری رکھے ہوئے اگلے مریضوں کے معائنہ کے لیے آگے بڑھے، اور میں حیران و پشیمان، کبھی اپنی کمزور و ناتواں بہن کے چہرے کو تکتا اور کبھی سوچوں ہی سوچوں میں اپنی جیب میں موجود حقیر سی رقم کو گنتا۔ گھر کے حالات بھی ناگفتہ بیٹھے اور آج کی طرح موبائل اور فون سسٹم بھی نہ تھا۔ شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور پریشانی و پشیمانی کے اثرات کو مسیحا صفت اور درد آشنا ڈاکٹر نے باپ لیا تھا۔ تبھی دوسرے دن صبح 10 بجے ہی ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھے ہیمٹالوجی لیب کے مقابل پر اپنے کمرے میں بلایا۔ میں پریشان حال سوچوں میں گم ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو انتہائی ملائمت اور نرمی سے ہمدردانہ لہجے میں مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹے، تم لوگوں نے اپنی بہن کے لیے کافی کچھ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ کورس بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے تم لوگوں کی محنت ضائع ہو جائے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے گھر سے پچھلے کئی دنوں سے کوئی آیا نہیں ہے اور تمہارے پاس خرچہ بھی ختم ہو چکا ہوگا، لیکن یہ انجیکشن بہرحال لگنے ہیں اور علاج جاری رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکالی اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور فوراً انجیکشنوں کا انتظام کرو۔ میں نے انتہائی ممنونیت اور احساس تشکر کے ساتھ رقم ہاتھ میں لی اور اسے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنی بہن کی زندگی کے لیے آب حیات سمجھ کر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے بازار کی طرف دوائیاں خریدنے چلا۔ یہ فرشتہ صفت ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر رمیش پنڈتا، جو ان دنوں شاید انسٹیٹیوٹ میں ہیمٹالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے اور پروفیسر ڈاکٹر ایم آئی قادری کے بیرون ملک جانے کی وجہ سے ان کے قائم مقام تھے۔ اس کے بعد وادی میں ملٹنسی کا دور شروع ہوا اور اس پورا اشوک دور میں ڈاکٹر رمیش پنڈتا جیسے کتنے ہی نئے لوگ وادی سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور یوں ہم مخلص ہمدرد اور لائق فائق ماہرین سے محروم ہو گئے۔ یہ صرف میری ہی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب موصوف کا رویہ ہر ایک کے ساتھ، خاص طور پر بیماروں کے ساتھ، ایسا ہی ہمدردانہ اور مصفقانہ ہوتا تھا۔ اسی دور کی بات ہے، کنکدل سری نگر کے محمد صدیق واضح نامی ایک نئے بلڈ کینسر مریض کو وارڈ میں ایڈمٹ کیا گیا۔ بظاہر باری برکم، تنومند اور پہلوان ٹائپ کے آدمی تھے۔ کئی روز تک انجیکشن اور گلوکوز چڑھاتے چڑھاتے ان کے بائیں بازو کی حالت سوج کر بری ہوئی تھی۔ اور اب وین سیٹ لگا ہوا تھا، نہ جانے کیسے گلوکوز آؤٹ ہو گیا اور بازو پر کافی ورم آ گیا، تکلیف میں کافی شدت آ گئی۔ وارڈ نرس کو بلایا گیا تو اس نے انتہائی بے رحمی سے وین سیٹ کے دائیں بائیں لگے ٹیپ کو اخاڑ دیا، جس سے مریض تکلیف کی شدت سے چلا اٹھا اور مریض نے دائیں ہاتھ کو گھما کے ایک زوردار تھپڑ نرس کے منہ پر مارا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی اور زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ پل بھر میں سبھی وارڈ کے ملازم، ڈاکٹر اور نرسیں جمع ہو گئیں اور پرزور احتجاج کیا اور انتظامیہ کو مذکورہ مریض کو فی الفور ہسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اتنے میں ڈاکٹر رمیش پنڈتا کو خبر ہوئی، وہ آئے اور سبوں کو چپ کرایا اور انتہائی سلیقے اور درد مندانہ طریقے سے اسٹاف کو نصیحت کی اور کہا کہ نرس نے جس بے رحمی، سنگ دلی اور جلد بازی کا مظاہرہ کر کے ایسے مریض کو جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے لیے یہی سزا مناسب تھی۔ میرے خیال میں مریض کو نہیں بلکہ نرس کو نکالنا چاہیے۔ ڈاکٹر یا نرس کا کام مریض کو راحت پہنچانا اور زخموں پر مرہم لگانا ہوتا ہے، نہ کہ تکلیف دینا اور نمک چھڑکنا۔ یہ ہمدردانہ اور مشفقانہ نصیحت سن کر ڈاکٹر اور نرس وغیرہ شرمندہ ہو گئی اور بیمار اور تیمادار کافی خوش ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب نے یقیناً اپنے پیشے کی لاج رکھ لی ہے۔ اب نہ جانے ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن میری طرح کتنے ہی لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ترقیات کے نوازے۔
جی ناصر صاحب، آپ کو کچھ یاد ہے ڈاکٹر رمیش صاحب کی شکل یا ان کی کوئی چیز اگر آپ کو یاد ہو؟ وقت تو بہت گزر گیا ہے۔
جی یاد ہے بالکل، ان کا حلیہ ہر وقت جیسے سامنے ہوتا ہے، تصور میں تو وہ بہرحال ہمارے ہوتے ہی ہیں۔
اچھا،
اور ان کی تصویر سامنے گھومتی رہتی ہے۔ اچھے مطلب تنو مند اور اچھے خاصے لمبے قد کے تھے، بہت خوبصورت۔
جی نورانی سا چہرہ تو نہیں تھا ان کا؟
بہت نورانی سے سا چہرہ تھا ان کا، چٹا چہرہ۔
تو کتنا چاہتے ہیں آپ ان سے ملنا؟
بہت چاہتے ہیں ان سے ملنا۔
تو آپ کی بہن بھی چاہتی ہوں گی یقیناً ان سے ملنا، ہے نا؟
وہ بھی چاہتی تو ضرور۔
تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جب آپ کو اتنی محبت ہے ان سے؟ تو
جی چونکہ وہ دور ہی ایسا گزرا کہ ہم کوئی رابطہ ہی نہیں کر سکے ان کے ساتھ۔
اچھا، تو اگر کوئی آپ کو ان سے ملا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم پروگرام کر رہے ہیں کوئی، تو آپ کیا کریں گےؗ کوئی شخص اگر آپ کو؟
میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، اور میں کیا کر سکتا ہوں، بہرحال ان کے لیے دعائیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں پر بھی وہ ہوں ان کو خوش و خرم رکھے، اور مزید بھی وہ مطلب مخلوق کی خدمت کی توفیق دے۔
اچھا ناصر صاحب، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے آپ تھوڑی سی؟
جی جی جی، آپ کے لیے بھی ضرور دعا کریں گے۔
تو چلیے آپ سلام کیجیے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر رمیش پنڈتا صاحب۔
اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں اس وقت؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب۔
ہاں آداب، السلام علیکم۔
آداب آداب ڈاکٹر صاحب،
آپ ٹھیک ہیں؟ خوش کر رہا ہوں بہت میں،
بالکل جی میں خوش کر رہا ہوں۔ شاید آپ کے ذہن میں وہ امت الام کے آپ پکار دیتے ہیں ان کو، امت الام
سے؟ شور شور، وہ بالکل
وہ آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک،
ان کے دو بچے بھی ہیں
الحمدللہ۔ او ویری نائس، آئی مین بہت خوش ہوں میں، بہت متاثر ہوں آپ کے کلام سے، اور میں ندامت اس سے اور بھی آ گئی ہے، اور
نہیں نہیں وہ تو بہرحال
ہوں
جی جی،
کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔
ہزاروں لوگ آپ کے مداح ہیں یہاں، کیونکہ آپ نے آپ کام ہی آپ کا جو اخلاق جو آپ کے تھے وہ بہت شاندار تھے، اور کس طرح سے آپ مریضوں اور تیمارداروں کے ساتھ پیش آتے تھے اس کے لیے تو ہر دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے۔
شکریہ بھائی، خدا کا شکر کرتا ہوں اور آپ کا شکر کرتا ہوں، اور
جی جی
میرے خیال میں مجھے
میرے لیے تو بڑا سرپرائز ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اس وقت۔
تو کیسا لگا آپ کو یہ تو بتائیے نا، لگا کیسا صابر صاحب؟
بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھا۔ میں کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس زبان سے ان کا شکریہ ادا کروں۔
تو
آپ لوگوں کا بھی کہ آپ نے رابطہ کر کے مجھے ان سے ملوا دیا۔
اچھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو تو ڈاکٹر صاحب کی شکل آنکھوں میں گھومتی رہتی ہے، میرا بھی یہ حال ہے کہ اگر مجھے ڈاکٹر صاحب امریکہ کی کسی سڑک پہ نظر آ جائے نا، میں فوراً کہوں گی کہ یہ ڈاکٹر رمیش پنڈت ہے، میں نے اتنا انہیں گوگل کیا ہے۔ اور
مجھے پتا نہیں ہے ابھی چلا کہ یہ ڈاکٹر صاحب آج کل ہیں کہاں پر۔
ڈاکٹر صاحب بتائیے آپ کہاں پر ہیں، کویت میں کیا کر رہے ہیں آپ؟
میں یہاں کویت کینسر کنٹرول سینٹر میں ہوں، پچھلے بہت سالوں سے یہاں پر۔
اچھا کویت میں ہیں؟
ہاں 20 سال سے زیادہ، تو یہاں بھی خدمت کرتا ہوں، خدمت خلق۔ یہاں پر بھی یہاں بڑے پیسے والے لوگ بھی ہیں اور باقیوں کے پاس جتنے پیسے نہیں ہوتے
اور ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے.
ہاں ہم ہر کسی کا کام کرتے ہیں, ہر کسی کے لیے پوری علاج اور اپنی جو بھی دل سے کام کر سکتے ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے یہاں پر بھی لوگ خوش ہیں, آپ کی طرف بہت لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہی ہمارا ایک مطلب انعام ہوتا ہے,
زندگی کا اہم ایک یہی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ ابھی تک اتنے ہی اچھے ہیں جتنے آپ اس وقت تھے.
پتہ نہیں,
انسان کی فطرت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے, مطلب جیسے یہ پہلے تھے مجھے امید ہے کہ ایسے ہی آپ کا بھی ہوں گی.
اچھا چلیے, ہمارے کچھ کالرز بھی لائن پر ہیں جو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. بھکر سے ہمارے ساتھ مصباح سعیدی ہیں, لیکن اس سے پہلے میں اپنا ٹول فری نمبر بھی بتا دوں جو لوگ کال کرنا چاہیں, 0800-777-89. تو آپ لوگ ہمیں کال کیجیے اس نمبر پر مفت. اور مصباح سعیدی السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام مصباح, آپ نے کہانی بھی سنی, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, رمیش پنڈیتا صاحب, تو بات کیجیے, آپ کچھ پوچھنا چاہیں.
میں فرسٹ ٹائم بات کر رہی ہوں.
جی جی خوش آمدید, بہت خوشی ہوئی, لڑکیاں بہت کم آتی ہیں ہمارے پروگرام میں. کیوں عمران
بھائی کو بھی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میں کہنا آپ کی ویب سائٹ کھولی تو عمران بھائی کی پک دیکھی, مجھے یقین نہ آئے کہ عمران بھائی ہیں.
کیوں؟
کیونکہ عمران بھائی کا سر جو ہے بڑا چمکدار ہے, اس لیے
بہت چمکدار.
اصل میں امریکہ میں بال کٹوانے میں بڑا خرچہ ہے, تو میں نے سوچا کہ میں پیسے بچاؤں اور سر کو جو ہے وہ منڈوا کے رکھوں.
آواز ماشاء اللہ دونوں کی بہت پیاری ہے آواز.
مگر آپ یہ بتائیں مصباح کہ اس وقت آپ کو پتا ہے 27 سال کے بعد ہم نے شہناز آپا نے ڈاکٹر رمیش کو اور ناصر ندیم صاحب کو ملا دیا ہے.
اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ کشمیر تو ضرور جاتے ہوں گے, بہت سے ڈاکٹر جو باہر ہیں وہ اپنے ملک میں واپس آتے ہیں, تو اب بھی آپ کوئی کیمپ وغیرہ یا غریبوں کے لیے کچھ کرتے ہیں وہاں جا کے؟
میں نے انفارچونیٹلی میں کشمیر زیادہ بار نہیں جا پایا, لیکن کویت میں میں نے یہاں پر کیمپس رکھے ہوئے ہیں جہاں پر ہم جو ہمارے سب کانٹیننٹ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے, ان لوگوں کے لیے ہم اسپیشل کلینکس رکھتے ہیں. اور جہاں میں ہی نہیں, 30-40-50 ڈاکٹر آ کے ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو سم ٹائمز علاج بھی دلواتے ہیں, تو موسٹ امپورٹنٹلی ان کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ وہ یہاں اکیلے نہیں ہیں. تو ہم نے یہاں پر ان کے لیے جہاں میرا ہاسپٹل ہے, انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری سے آتے ہیں لوگ, وہاں پر ان کے کبھی کبھی ایسی دقتیں آتی ہے, اور یہاں پر ہماری چیریٹیز کے ساتھ میرا بڑا اچھا رابطہ ہے, تو ان کی وجہ سے میں ان کو ان کے لیے بہت سی مہنگی دوائی جو بہت مشکل ہے کسی بھی فرد کو اپنی جیب سے نکالنے کے لیے, تو ان کا میں انتظام کر دیتا ہوں. وہ ان کی مہربانی ہے, میرا اس پہ کوئی زیادہ ہاتھ نہیں ہے. تو لیکن اس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ ایجپٹ کے, باقی مڈل ایسٹ کے جو اتنے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, ان سب کا علاج ہم دلوا دیتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے بڑی مطمئن ہو اس حساب سے کہ یہاں پر بھی بڑے اچھے لوگ ہیں کویت میں, عرب لوگ جو اس کے لیے دل سے پیسے دیتے ہیں. مگر میں مومن سے کہتے کہ اگر آپ کا ہم سگنیچر دیکھیں گے تو ہم سوچتے نہیں ہیں. تو اس سے مجھے بڑا تسلی ہوتی ہے کہ لوگ دنیا میں ہر کسی جگہ, کشمیر میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, مڈل ایسٹ میں, بڑے اچھے لوگ ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سب آگے بڑھے, سب کا ہیلپ کرے. میں بھی اس میں اپنی کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں, مطلب اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا ہوں, بٹ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں.
جی ڈاکٹر صاحب, مگر میرے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا وہ یہ کہ وہ شاید آپ کی نظر میں اتنا بڑا کام نہیں ہو, مگر وہ ناصر ندیم کی زندگی میں اور ان کی بہن کی زندگی میں ایک بہت بڑا تہلکہ مچا کے وہ چلا گیا آپ کا چھوٹا سا کام. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آگے جا کے کشمیر میں یا پاکستان میں اس طرح کوئی سیٹ اپ کیا جائے جس سے جو ضرورت مند ہیں ان کا علاج ہو سکے, بالخصوص اگر ہم علاج کی بات کریں؟ ایک تو یہ سوال تھا, دوسرا کوئکلی سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جو انسان کو آپ نے جو کام کیا ہے ان جیسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟
مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے, یو نو, اللہ ایشور کہیں, خدا کہیں, وہ ہمارے جو ضمیر ہوتا ہے نا وہ اسی کا حصہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس ضمیر کو جگائیں تو انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ अच्छा ही काम करेंगे. तो वही लगता है कि when you reply to your own conscience and you are guided by your conscience, you will do well. तो अपना ज़मीर से ही वो उसको हम मुतमईन करना चाहते हैं. वो सीख हमारी दुआ अल्लाह के लिए और खुदा के लिए, भगवान के लिए यही दुआ है हमारी कि जो हम हमारे साथ हो सके. वो मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर्स का पर्टिकुलरली, इवन नर्सिस का, दे हैव स्पेशल अपॉर्चुनिटी. उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ करे लोगों के लिए. उन्हें अल्लाह ने, भगवान ने उनके लिए ये मौका दिया है.
बिल्कुल सही.
तो वो करे. अगर वो हम मौका गवाएं तो हम अपना चांस गवा देते हैं. अल्लाह बहुत भारी चांस नहीं देंगे ना, ऐसा लगता है मुझे.
डॉक्टर साहब, एक
बारी चांस दिया
कहा गया है कुरान पाक में कि जिसने किसी एक इंसानी जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया. आप
तो होली कुरान में लिखा है डियर.
जी तो डॉक्टर साहब, मैं तो कहती हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया. और देखिए, उनकी बहन के अब दो बच्चे हैं, मतलब एक इंसान को बचाने में और फिर उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में. और ऐसे तो पता नहीं कितने लोग होंगे.
और अच्छा, एक सवाल मैं नासिर साहब से करना चाह रहा था. नासिर साहब, आपकी अगर आप कुछ बोलना चाहें उन सारे डॉक्टर्स को जो हमें सुन रहे होंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो जो जो काम डॉक्टर रमेश ने आपके लिए किया, कोई उस जैसा पैगाम आप देना चाहेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डॉक्टर्स को?
जी, मैं यही पैगाम और यही गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम डॉक्टर साहिबान से या जो भी इस शोबे से वाबस्ता अफराद हैं, कि उनके पास अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बीमारियों की वजह से या जो पैसा खर्च होता है उनकी वजह से मफलूकुल हाल होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशान हाल होते हैं. तो उनको अगर सीधे मुंह बात भी की जाए तो वो उसके लिए, वो उसे भी एक नेमत समझते हैं.
बिल्कुल.
और चाहे कि उसके बाद फिर उनकी मदद की जाए या अखलाक के साथ पेश आया जाए या इलाज के सिलसिले में कोई भी तावन दिया जाए तो वो अपने लिए उस शख्स को मसीहा समझते हैं.
बिल्कुल.
इसलिए डॉक्टर साहिबान को तो बहरहाल अल्लाह तआला ने ये मौका दे दिया है और उस मौका को उनको गंवाना नहीं चाहिए.
लेकिन अफसोस की बात यह कि बहुत से डॉक्टर्स गंवा रहे हैं उस मौके को. अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है अपर दीर से, जाहिर शाह साहब. जी जाहिर शाह साहब.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम भाई, खुश
आमदीद. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम जी.
मैंने तो ये कहानी सुनी है नासर भाई को, ये डॉक्टर साहब ने जितना कुछ किया इनके साथ, उसके बहन के साथ, तो ये सबसे बड़ी बात है. और ये रेडियो आपकी दुनिया ने आखिरी इलाज कर दिए, ये दोनों के मिला दिए. ये बड़ा खुश हो गया, मैं तो हैरान हो गया. मैंने बोलता ये रेडियो आपकी दुनिया के मैडम साहब हमारे, ये दूसरा भाई जो बोल रहा है ये मेरे ख्याल है, मैंने बोलता ये झूठ बोल रहा है. कैसे डॉक्टर साहब को नासर भाई के साथ मिला रहा है? वो तो आप दोनों कमाल कर दिया, आखिरी इलाज तो आप लोगों ने कर दिया ना. तो वो मिल गई, मैं इतना खुश हूँ कि इतना खुश ईमान से मैं बता नहीं सकता हूँ. तो इस तरह से हमारे पाकिस्तान में हमारे डॉक्टर भाई जी इस तरह से होना चाहिए.
वैसे मैं एक बात बताऊं जाहिर साहब,
हल हो जाएगा.
जाहिर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने, प्यार से आपने फोन किया. लेकिन जैसे डॉक्टर रमेश हैं, ऐसे इंसान हर जगह होते हैं और हमारे प्रोग्राम में हम आपको मिलाते भी हैं. हमने आपको पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं रफीक जान साहब, उनसे मिलाया था, जो कि यहाँ से हर साल कैंप लगाते हैं और जाते हैं पाकिस्तान और काम करते हैं लोगों के लिए. तो बस दुआ कीजिए कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाए. एक और हाजी समीउल्लाह हैं डीजी खान से.
जी हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम इमरान भाई, आपको और शहनाज बाजी को बहुत बहुत मुबारकबाद. आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है और लगता है कि आप पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे लोगों को मुसन्निफ बना देंगे.
अच्छा, मजे की बात ये है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि देखें जो लोग कहानियां लिख के भेज रहे हैं वो कितनी अच्छी कहानियां लिख रहे हैं कि वाकई में वो तो मुसन्निफ लगते हैं.
अच्छा, मैं आपको ये बताऊं एक बात रमेश पंडित साहब की, कि जो कश्मीर है ना, कश्मीर का इलाका, उसमें जो लोग हैं वो इतनी अच्छी उर्दू इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आप मेरा ख्याल है कि आप इसमें ज़्यादा तस्सी भी कर सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कि यहाँ पर फारसी जो ब्राह्मण थे वो फारसी के आलिम हुआ करते थे. तो चाहे उनका ताल्लुक हिंदू मजहब से हो या मुसलमान से हो, उन वो बहुत अच्छी उर्दू और फारसी जानते हैं. और इसीलिए आप देखिए डॉक्टर साहब जो हैं इतने अरसे से मुल्क से बाहर हैं, अभी कितनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं. ये सही बात है ना डॉक्टर साहब?
जी मुतमा शनाज साहब, वो है हमारे डॉक्टर गालिबन अलामा इकबाल का एक शेर है, खुदा के आशिक तो है हजारों बनों में फिरते मारे.
हाँ.
मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा. तो इबादत यही है खुदा की खिदमत करना. मैं खुद भी 14 साल रहा हूँ सऊदी अरब में.
अच्छा.
मेरी नानी साहब आई हुई थी हज पर, वहां उनके साथ था. हम निकले हरम पाक से मीना की तरफ जा रहे थे. बाहर एक तकरीबन 80 साल की औरत इंडिया से थी. वो
जी
वो बिछड़ी हुई थी अपने काफले से.
अच्छा.
میرے دو تین خالزاد بھائی تھے, میں تھا, ہم نے ان کو کندھے پہ اٹھایا, چل بھی نہیں سکتے تھے, منا میں لے آئے, ان کے وہ رسال کو تلاش کر کے ان کے حوالے کیا, اور ہمیں اتنا مزہ, اتنا سکون کبھی بھی نہیں آیا زندگی میں جتنا اس دن ہمیں آیا. ہم نے جتنی کہیں عبادت کی, کہیں روئے, لیکن اتنا سکون نہیں آیا.
چلے اور بدی سے ٹلے تاکہ ہنستے ہوئے نکلے دم. اے مالک تیرے بندے ہم, جب
ناصر کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال سے.
ہاں ناصر, لیکن ہم ایک کالر کال لے لیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
جی جی.
تو ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز تو بڑے دور دور تک جا رہی ہے, آپ ذرا ڈاکٹرز کو دیکھیے, لوگ بہت شاکی ہیں. میں ایک کالر عبد القمر کو سوابی سے لے رہی ہوں, اس کے بعد میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا کوئی پیغام اگر دیں.
میرا نام بحر القمر ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے بہت متاثر ہوں, اور ڈاکٹر صاحب اگر ایسے ڈاکٹر جو پاکستان میں اگر اور بھی ملے.
یہ سب لوگوں کے یہی جذبات ہیں, تو آپ پلیز کچھ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کچھ کہیے. آپ
ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنا فین کلب کھولنا پڑے گا.
نہیں نہیں, یہ تو آپ کی مہربانی ہے, اور ان سب لوگوں کی مہربانی ہے جن کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اور ان کو ابھی تک یاد ہے, اور مجھے بڑا متاثر کیا ہے. لیکن اندر سے یہ پیغام تو دینے کی ضرورت نہیں, میں اس حساب سے بہت چھوٹا آدمی ہوں, لیکن بہت ڈاکٹرز ہیں یہاں پر بھی, ہیں انڈیا میں بھی, میں نے دیکھے ہیں, ایون پاکستان میں بھی ہوں گے
بہت ہیں ڈاکٹر صاحب,
جو بہت بہت میرے, میں کو جانتا بھی ہوں کچھ کو, کہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں. ایسی بات نہیں, یہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو آج کل ویسے سوسائٹی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے سب پیسہ دکھتا ہے لوگوں کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی, تو اس کی وجہ سے دقت ہوتی ہے کبھی کبھی, بٹ اوور آل کیا ہے کہ بیسیکلی جس پیشے میں ہم گئے ہیں وہ ویسے ہم پیسے کو پیچھے کریں, اور اپنی جو ہماری علم ہے ہم کو اس سے لوگوں کی خدمت کریں, پیسہ تو آئے گا. اینی پروفیشن, جو بھی کوئی آپ پروفیشن اچھی طرح سے کریں گے اس میں تو پیسہ آئے گا, بٹ پیسے کو ہی سینٹر میں رکھنے سے آپ کا باقی سب کچھ چلا جاتا.
کہا جو قمری سے میں نے ایک دن, یہاں کے آزاد پابگل ہیں, تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ رازدار ہوگا. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ رسم بزم فنا ہے اے دل, گناہ ہے جنبش نظر بھی, رہے گی کیا ابرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو, شرر فشاں ہوگی آہ میری, نفس میرا شعلہ بار ہوگا. نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا, تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا. نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانا, ابھی وہی کیفیت ہے اس کی, کہیں سرے رہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا.
अगर आप अपने 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 प्रोफेशन को आगे रखेंगे, पैसे भी मिलेंगे, लोगों के ऐसे ऐसी दुआएं मिलेगी जिसका कोई पैसा ही नहीं, उसका तो कोई क्या अनमोल है मेरे हिसाब से, तो उसकी कोई वैल्यू बियॉन्ड वैल्यू, यू नो, तो उसके उसको तो उस हिसाब से मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, जो भी कोई सुने मेरी बात तो अपनी जमीर को अपने दिल से बात करे, लोगों के साथ उनको जितनी मदद कर सके उतने करे, वो सिर्फ पैसे की वजह से मदद ना करें, अपने इल्म से भी मदद कर सकते हैं, अपने टाइम से, अपने कलाम से, अपने मैं क्या कहूँ,
डॉक्टर एक छोटा सवाल आखिर में आपसे मैं ये पूछूंगी कि आप ज़ाहिर हर दिन ऐसी कहानियां सुनते होंगे, आपका प्रोफेशन ही वो है, लेकिन क्या आप तस्वीर कर सकते थे कि 27 साल बाद एक शख्स जो उस वक्त टीनेजर था, ये एक छोटे लड़के थे सैयद नासिर नदीम उस वक्त, वो आपको इतनी मोहब्बत से 27 सालों तक हर दिन याद करता होगा?
नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज हम लोग ना तो मेरे मैं अभी आया क्लिनिक से, तो मैंने आज दिन में पता नहीं 40-50 पेशेंट देखे, तो हम अपना काम करते हैं, उतना नहीं सोचते कि वो मेरे को फिर बाद में कुछ वापस दे। हाँ, हम अपना काम करते हैं, द प्रोफेशनल, उसमें जिसमें किसी को हमारी जरूरत पड़े प्रोफेशनली, और अदरवाइज कहीं हम लग सकता है कि कुछ आउट ऑफ प्रोफेशन से थोड़ा हेल्प करें तो वो भी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि बस वो जिंदगी भर मेरी याद करे या कुछ करे। बट आई एम ओवरवेल्म्ड, आई थिंक आई मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, कश्मीर बहुत दिक्कतों से गुजरा है, हम वी ऑल हैव गॉन थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम्स, एंड उस हालात में भी इतनी मोहब्बत से और इतने प्यार से हमारे साथ हमारी याद किसी को आए रखे, और वो कह रहे थे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मैं तो और भी हम्बल हो गया हूँ, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी कभी मेरा याद मुझे करे और मेरे लिए कुछ दुआ करे, मैं उनका तो और भी बहुत शुक्रिया करता हूँ।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सैयद नासिर नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बच्चे लोग को मारते है,
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन पे रास्ता करते 2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 और 1539 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अब हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ, और ये है मास्टर दाना तस, मेरा ख्याल है कि इनके नाम का तलफ्फुज यही है, इन्होंने खुद हमें बताया कि इनका एक लैटिन है ये नाम, मास्टर दाना तस साबिर, और ये हैं चक नंबर 500 फ्रांसिस आबाद शोरकोट से इन्होंने लिखा।
यानी कि एक पाकिस्तानी है जिनका लातिनवी नाम है।
जी हाँ, ये क्रिश्चियन पाकिस्तानी है।
जबरदस्त,
तो लातिनवी नाम है।
मगर ये हमारे साथ फोन पे क्यों नहीं है हमारे साथ ये?
भाई मैं कुछ दिन में अपना नाम कोलंबस ने तो अमेरिका ढूंढा था, मैं लोगों को ढूंढती रहती हूँ। मैंने मास्टर साहब की तलाश में शोरकोट के चर्चों से तो रब्ता कर लिया, और एक हमें मिले मसीह साहब, एक ब्रदर मसीह, उनको दे भी दिया कि भई इनको तलाश कर दें, वो इनको तलाश करेंगे और जब देंगे। मैं बहुत चाहती हूँ, मास्टर साहब जो हैं अब 80 बरस के हैं।
अगर मास्टर साहब आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप अपना फोन नंबर हमें रवाना कर दीजिए।
बिल्कुल, या अपने किसी पड़ोसी का कर दें, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए, साकिब की आवाज में हमने कहानी रिकॉर्ड की है, तो हम मास्टर साहब की कहानी सुनते हैं।
ये सन 1958 की बात है,
सुबह सिंध के शहर सांगड़ में मेरी तैनाती एक प्राइमरी स्कूल में हुई। मैंने वहां एक बच्चे को जिसकी उम्र तकरीबन 8-9 साल थी ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। ये बच्चा मुकामी मजिस्ट्रेट का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम सलीम रजा था। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। घर वालों ने शर्म महसूस करते हुए प्राइवेट ट्यूशन पर मेरे पास भेजना शुरू कर दिया। 1958 में जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो स्कूल बंद हो गए और इस बच्चे के भाई हमारे स्कूल में आए। सलीम रजा को घर में आकर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा गया, सो मैंने मंजूर कर लिया। दूसरे दिन मुकर्रा वक्त पर मैं इनके बंगले पर गया और ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। पढ़ाई क्या थी, बुनियादी उर्दू कायदा, गिनती, हिसाब, पहाड़े वगैरह। मैं 3-4 दिन तक बंगले पर जाता रहा लेकिन सलीम रजा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता था, लापरवाही करता। इस तरह मैंने सोचा कि यह बच्चा आला अफसर का बेटा है और घर में नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसको पढ़ाई का माहौल यहाँ पर नहीं मिलता, तो मैंने सलीम रजा को पढ़ाने से इनकार कर दिया। वालदैन, बहन भाई सब हैरान हुए कि क्यों मास्टर ने सलीम रजा को पढ़ाने से इनकार कर दिया है। मुझसे इनकार की वजह पूछी गई और बार बार पूछी गई। आखिर मुझे बताना पड़ा कि मैं इधर आपके बंगले पर नहीं पढ़ा सकता, अगर आप लोगों ने यह ज़रूर पढ़ाना ही है तो इसको मेरे घर पर मुकर्ररा वक्त पर भेजें। तो वालदैन और बहन भाइयों ने कहा कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, कल से सलीम रजा आपके घर पर आकर पढ़ा करेगा। दूसरे दिन नौकर के साथ सलीम रजा मुकर्ररा वक्त पर आ गया और देखा कि सब बच्चे नीचे चटाई पर बैठे हैं और मास्टर साहब एक कुर्सी पर, और कुर्सी के साथ एक छड़ी भी रखी हुई है जिससे सबक ना याद करने वाले बच्चे को सजा मिलती है। तो इस तरह सब बच्चे बारी बारी आते और पुराना सबक सुनाते और नया सबक लेते। तो सलीम रजा को ये माहौल देखकर बड़ी हैरानी हुई। तो इस तरह आखिर में मैंने सलीम रजा को भी बुलाया और सबक दिया और कहा कि कल ये सबक याद करके आना। इस तरह पढ़ाई का ये सिलसिला चलता रहा और कई बार दूसरे बच्चों को सबक ना याद करने पर सजा मिली तो सलीम रजा को भी सजा मिली। लेकिन इस बच्चे ने घर जाकर सजा के बारे में नहीं बताया कि आज मुझे सजा मिली है। बाहर कैफ सबक बाकायदगी से याद करता रहा और वक्त के साथ साथ होनहार होता गया। फिर एक दिन उसके भाई मेरे पास आए तो बड़ी मासूमियत से पूछा कि जनाब मास्टर साहब, सलीम रजा को आपने क्या जादू कर दिया है कि हमें तंग करता है कि मुझे सबक याद कराएं, वरना मुझे सजा मिलेगी। तो बंदे ने कहा कि क्या आप लोगों को कोई तकलीफ होती है सबक याद करवाने में। यही एक जादू था जो आपके बंगले पर नहीं चल सकता था क्योंकि सलीम रजा को वहाँ माहौल नहीं मिलता था। किस्सा ये कि सलीम को मैंने इब्तदाई उर्दू पढ़ाई, जेर जबर पेश की आवाज़ें सिखाई जिससे सलीम खुद लफ्ज जोड़ जोड़ के पढ़ने लग गया और लिखने भी लग गया, और फिर 1 से 100 तक गिनती, 20 तक पहाड़े, और इस तरह ये बच्चा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया। बहुत कोशिश करता और मैं खुश होता। फिर मैंने उससे तीसरी और चौथी जमात का निसाब पढ़ाना शुरू कर दिया। चौथी जमात का कोर्स किताबें उर्दू, हिसाब, तारीख, जुग्राफिया, गिनती, एक तलाक, इकाई दहाई, सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये बच्चा खुदावंत की मदद से बढ़ता ही गया। तो जब मैंने देखा कि सलीम चौथी का सबक याद कर चुका है तो हमारे स्कूल के सालाना इम्तिहान जनवरी फरवरी के महीने में होते थे। तो बंदे ने इसके वालदैन, बहन भाइयों और अपने प्रिंसिपल से ये सब हकीकत बयान की और सलीम का टेस्ट लेकर उसे अपने स्कूल के सालाना इम्तिहान में बिठा दिया, जिसमें ये सलीम रजा दूसरे दर्जे में कामयाब करार पाया और उसे चौथी पास सर्टिफिकेट मिल गया और फिर ये दूसरे हाई स्कूल में जमात पंजुम में दाखिल हो गया। आज ये बच्चा सलीम रजा कई डिग्रियां हासिल कर चुका है, एक ऐसा बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता था। मैंने अपने गांव फ्रांसिसाबाद चक नंबर 500 की 7 साला तारीख लिखी है जिसका नाम सहराए गुलदस्ता भूल का फूल है। गुज़श्ता 3 साल से मैंने ये तारीख गिर्दोनवाह के बुजुर्गों की मदद से 100 साल के दौरान ये पर लिखी है, जिसमें कोई जमा तफरीक नहीं रखी क्योंकि तलवार और तारीख किसी को माफ नहीं करती। तलवार का काम है कि काट देना, चाहे अपना हो या पराया, और इसी तरह तारीख भी किसी को माफ नहीं करती, हालात अच्छे हों या बुरे। लेकिन मैं गरीबी के 22 तारीख शाया नहीं करवा सका और साथ ही मैंने अपने मजहब ईसाइत के बारे में पढ़ा और इल्हामी किताब बाइबल मुकद्दस का थोड़ा बहुत मुताला किया। मैं खुदा के कलाम को समझता हूँ जिस पर मजहबी रंग और दुनियावी सियासत को समझते हुए शेर व शायरी भी लिखी है। ये भी बगैर शाया हुए मेरे पास कलमबंद मौजूद है। अब मैं खुदावन से दुआगो हूँ कि खुदावन मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी लिखी हुई ये तमाम चीज़ें शाया करवा सकूँ। शायद उम्मीद करता हूँ कि वॉइस ऑफ अमेरिका की वसासत से ये काम होगा।
तो ये कहानी थी और ये साकिब हैं, गुमान मत कीजिएगा कि जो हमारे 80 साल बुजुर्ग हमारे कहानीकार हैं उनके टेलीफोन ना मिलने की वजह से।
आप ये करती कैसे हैं आप? आई मीन ये जो आपको लोग मिलते नहीं हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो किस तरह से ढूंढती हैं आप इनको?
भाई جیسے ڈاکٹر رمیش جیسے لوگ تو آپ کو پتا ہے خود آپ بھی ماہر ہیں گوگل زندہ باد, لیکن
گوگل پہ بھی بندہ کتنا گوگل کتنا سرچ کرے گا,
گھنٹوں گھنٹوں ڈاکٹر صاحب کو میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی تصویریں ہر جگہ مسکراتی ہوئی نمودار ہو جاتی تھیں, نہ کہیں ٹیلی فون نہ ان کے ہاسپٹل کا کانٹیکٹ, مطلب کینسر سینٹر ہے اور انہوں نے کہیں اپنا ویب سائٹ نہیں دے رکھا فون نمبر کے ساتھ. تو خیر پھر میں نے ان کی وزارت کو کویت کی فون کیا, وزارت والوں نے مجھے ایک لائبریری میں ملایا, لائبریری والوں میں ایک اچھی سی خاتون تھیں انہوں نے ایک اور خاتون کے پاس بھیجا, پھر ان خاتون نے مجھے کہا کہ اچھا میرا خیال ہے میں ڈاکٹر رمیش کو جانتی ہوں, اس طرح میرا ان کا.
اور لیجیے آخر میں ہاتھ اٹھائیں اور فیض احمد فیض کے الفاظ میں یہ دعا مانگیں.
ہاتھ اٹھائیں ہم ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں.
اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, ایک بار پھر کرسمس کی اور قائد اعظم کی سالگرہ کی پیش کی مبارکباد, خدا حافظ اور شب
عرض گزارے کے نگارے ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دیں, وہ جنہیں تابِ گراں باری ایام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا یارا بھی نہیں, ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے, جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارا بھی نہیں, ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.